السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نوح. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نوح یہ بھی مکی سورت ہے، 28 آیات ہیں. اس کا مرکزی مضمون توحید اور آخرت کی دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھنا، یہ ٹاپک ہے، اور خصوصاً اس میں لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کیا گیا ہے. کچھ علماء نے اس کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. آیت 1 سے لے کر 4 تک نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور استغفار کا ذکر ہے. دوسرا پیراگراف آیت نمبر 5 سے 20 نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں وہ بتائے گئے ہیں، اور تیسرے پیراگراف آیت نمبر 21-24 تک حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کا ذکر ہے، اور فورتھ پیراگراف میں آیت نمبر 25 میں قوم نوح علیہ السلام پر اللہ کا عذاب، اور پانچویں پیراگراف میں یعنی 26-28 آیت تک نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بد دعائیں بتائی گئی ہیں. یہ بھی ہجرت حبشہ یعنی جب 5 نبوی کے بعد آخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی. اس صورت میں دعوت کے اس مرحلے میں جو نئے مسلمان تھے صحابہ کرام کو، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت زندگی سے دراصل صبر کی تعلیم دی گئی ہے، استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوت اور توحید اور استغفار کو ریجیکٹ کرنے کی صورت میں جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اسی طرح تم پر بھی آ سکتا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں چونکہ ہم اس صورت میں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم سے وہ بیزار ہو گئے تھے، بددل ہو گئے تھے، اور پھر آخرکار ان کو لگا کہ اب یہ قوم سدھر نہیں سکتی ہے، تو ایکچولی اس میں ان کی بد دعا بھی ہے. تو اب کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا نوح علیہ السلام اتنے بڑے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اول العزم پیغمبروں میں سے تھے، تو بھلا وہ کیسے انہوں نے اس طرح سے بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف. تو آپ دیکھیں کہ 950 سال معمولی نہیں ہوتے. 950 سال تبلیغ کرنا اور اس قوم کا ہر دفعہ کا جواب یہ ہونا کہ ہم بات نہیں مانیں گے، تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہا ہو گئی. اسی بنا پر مجاہد رحمہ اللہ، جو کہ تفسیر کے امام بھی کہلاتے ہیں، قتادہ ہے، مجاہد ہے، اکرمہ ہے، یہ تینوں بہت مشہور نام ہیں مفسرین کے، تو مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن میں کہ بلا شبہ یعنی نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کھاتے یعنی نوح علیہ السلام، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، جو بھی پیتے اس پر اللہ کی حمد کرتے، اور جب بھی کوئی چیز پکڑتے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے. تو اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بندے سے ضرور راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے پھر اس پر اس کی حمد کرے، یا ایک گھونٹ مشروب پیے پھر اس پر اس کی حمد کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ شکر گزار بندوں میں سے تھا، تو آپ دیکھیں کہ اس قدر تبلیغ و دعوت کرنے کے باوجود، اتنے سال تک، اس کے باوجود بھی ان کے زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل کام کرتے رہے. آپ دیکھیں ہم تو 950 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور بہت دور کی بات ہے، ہم تو 9.5 دن بھی نہیں کر سکتے، 9 مہینے چھوڑے 9 سال چھوڑے، ہم 9 دن بھی نہیں کر سکتے یقین جانیے، اور بلکہ مسلسل 9 گھنٹے بھی نہیں ہم کر سکتے. ہم تو کسی کو صرف ایک دفعہ کہتے ہیں نا، دوسری دفعہ کہتے ہیں، تیسری دفعہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بندہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم تو کہہ کر تھک گئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ کہا اپنا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے تھے. ایکچولی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ان کی تعریف فرمائی تو ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے کردار سے سبق سیکھیں. نبیوں کے جو واقعات جو قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، وہ بہت زیادہ سبق آموز ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے بہت سارا ہدایت کا سامان ہے. تو انبیاء اکرام سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. تو ہم کو نوح علیہ السلام سے خاص طور سے شکر گزاری سیکھنی ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری آئے. پھر کیا دیکھیں، جب تک کہ شکر گزاری ہمارے اندر نہیں ہوگی تب تک کہ ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جوابات کیا ہوتے ہیں، جیسے اکثر آپ نے سنا ہو کہ اچھا کچھ لوگوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے، دین کا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے، یا کہتے ہیں یہ تو فضول جن لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے نا، جو بیکار لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے، ہم تو بہت بزی لوگ ہیں۔ تو ایسے ایسے جوابات ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، تو ایکچولی ہمارے اندر شکر گزاری نہیں رہی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی ہمارے اندر قوت طاقت نہیں ہے، ہم نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کہتے لو ہم کیا کوئی گناہ گار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ایسا ہمارا جواب ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، گناہ گار ہی لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، گناہ گار ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں استغفار کا لفظ آیا ہے سورہ نوح میں، اور بڑی پیاری آیت ہے وہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب الیم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، کس ہدایت کے ساتھ؟ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم آلریڈی ان برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہمیں سوائے ادریس علیہ السلام کے کسی اور کا ذکر نہیں ملتا، یعنی تب تک کہ شرک نہیں آیا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جن کے اندر شرک کی شروعات ہوئی، شرک کا آغاز ہوا، اور یہ شرک کا آغاز ہوا بھی کیسے؟ کہ ان کے کچھ نیک لوگ تھے ان کی قوم کے، انہوں نے سوچا جب ان کی قوم کے نیک لوگوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اچھا ہم تو ان کی تعلیمات بھول جائیں گے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں۔ تو ان کے مجسمے بنا لیے گئے تاکہ ان کی نیک باتوں کو یاد رکھا جا سکے، تو دھیرے دھیرے ایسا ہوتا گیا کہ ان کی نیک باتیں تو بھولتے گئے اور ان مجسموں ہی کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے اصل میں۔ تو یہاں پر نبیوں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، انذر قوم کا، اور کیوں ڈرائے؟ تاکہ وہ جو اچانک ایک عذاب آ جائے گا ان کے شرک کی وجہ سے، تو اس سے پہلے ان کو ڈرا دیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ سن لیں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ تو نوح علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ کیا تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائی کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے، یعنی سامنے والوں کو پتا ہو کہ ہاں ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی دائی اور مدعو دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، کہ دعوت دینے والا بھی ان کے سامنے واضح ہو اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہو کہ مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب ایک صحابی آتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو وہ ایک دفعہ آتے ہیں اور جب دروازہ نوک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون ہے، تو وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ناگواری سے کہا، آپ کو یہ جواب پسند نہیں آئے کہ آپ نے کہا کہ میں کون، تو پھر انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا نام، اپنا آپ واضح کر دینا چاہیے، ظاہر کر دینا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر انہوں نے کیا کہا، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیں، کبھی کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا، ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی کوئی یہ کہے، کوئی نبی نے یہ کہا ہو کہ میری بندگی کرو۔ نہیں، نبی تو اللہ کی دعوت لے کر آتے ہیں، نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ میری اطاعت کرو، وہ بندگی کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف لائے گا کہ میرے آگے جھکو، میرا کہنا مانو، میری بات زیادہ اہم ہے۔ جیسے کہ آج کل کے لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، کہ اتنا اپنے آپ کو اہم بنا لیا ہے کہ لوگ یہاں تک کہ کر رہے ہیں کام، حیرت ہوتی ہے اور اتنا ڈر بھی لگتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے انتہا سے زیادہ۔ اور ان کو فالو کرنے والے لوگ کیسے ہیں، بالکل آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں بلائنڈلی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا یا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو ابھی جیسے شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہو، کسی کو دیکھا تھا اتفاق سے کہیں، ان کو جب ویلکم کیا گیا، کسی کے رہنما ہیں یا سربراہ ہیں، تو ان کو جب ویلکم کیا گیا تو ان کے اوپر چادر تانی گئی، یعنی چاروں طرف سے لوگ چادر پکڑے ہوئے تھے اور اس چادر کے نیچے نیچے وہ آ رہے تھے، اور آزو بازو لوگ جو کھڑے تھے وہ پڑھ رہے تھے تلال بدرو علینا۔ سوچیں ذرا، اتنا ڈر بھی لگا دیکھ کر کہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ان کو فالو کرنے والے کیسے، جبکہ نبی ہمیشہ یہ کہتے کہ میری اطاعت کرو، میری بندگی نہ کرو۔ تو نبیوں نے کبھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے درجے پر فائز نہیں کیا، بلکہ وہ اطاعت کا کہتے تھے، عبادت کا نہیں کہتے تھے۔ اور آج کے لوگوں نے اپنے آپ کو رسول کے برابر قرار دے لیا، بلکہ رسول سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے قدموں کی کہتے ہیں قدم بوسی ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کے قدم یہ تک دیکھا گیا، ابھی سننے کو ملا تھا اور لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ لوگ قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسلمان علماء کے قدموں میں، اور ان کے پاؤں نیچے رکھے گئے تو ان کے پاؤں کا جو پانی تھا وہ پانی کو لوگ تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا۔ تو یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ کوئی جو بھی دائی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی تھی، چار نکات تھے، اللہ کی بندگی کرو، لکھ لیں آپ لوگ، دوسرا اللہ ہی سے ڈرو، تیسرا میری اطاعت کرو، اور چوتھا استغفار کرو، استغفروا ربکم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا، اور جب جس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ یعنی نبیوں کے ذریعے سے، یہ دین کے دائی کے ذریعے سے یہ بات، یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے صحیح بات، صحیح حقیقت کیا ہے، کہ سٹیپس کیا ہوں گے دین کو قبول کرنے کے، یہ دین کی طرف آنے کے، یا اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کے، فرما بردار بن جانے کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ اور استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ پھر تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کی وضاحت کی گئی ہے، اور تقدیر معلق دعا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں بدل سکتی ہے، جبکہ تقدیر مبرم میں اٹل فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط۔ تقدیر معلق کا ذکر ویؤخرکم الی اجل مسمی کے الفاظ سے، اور تقدیر مبرم کا ذکر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی معلق تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اگر دعا کرتا ہے یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی تقدیر میں تھوڑا سا کچھ اضافہ، کچھ کمی بیشی، عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا نیک کام کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں، رحمی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر معلق ہوئی، اور تقدیر مبرم یہ اٹل لکھا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ انسان آگے چل کر کیا کرے گا، یا اس کی قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے پھر جو یہاں پر معلق کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ یؤخرکم الی اجل مسمی، وہ ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے باقی رکھے گا، تمہیں دنیا میں زندگی تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی اگر تم استغفار کرتے ہو، نبی کی اطاعت کرتے ہو اور اس کی بات سنتے ہو تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، ادر وائز کیا ہوگا، نہیں، پھر تمہارا معاملہ کچھ ڈاماڈول ہو جائے گا۔ اور پھر تقدیر مبرم ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کے الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، یعنی جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہر حال میں ہونا ہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی پھر نہیں ہو سکتی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْفَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ایک کوئی فریاد ہے یا ایک شکایت ہے یا افسوس کے انداز میں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو اس کی ایک سمجھے کہ اس کا افسوس اور ایک بہت ہی درد سمٹا ہوا ہے ان سارے الفاظوں میں۔ نوح علیہ السلام کے یہاں پر الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کیے ہیں جب انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو کہ اے میرے رب، قال ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا بلکہ ان کے فرار میں، ان کے انکار ہی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستكبروا استکبارا، بلکہ اور الٹا کیا ہوا کہ جب بھی میں نے ان کو بلایا تھا کہ تو انہیں معاف کر دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں بے بسی کی انتہا ہے، یعنی کس قدر فکر ہے آپ دیکھیں ایک دائی کو، ایک پیغمبر کو، کہ قوم بات مان لے، سمجھ لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے وہ مسلسل یہ کام کرتا رہے گا، وہ تھک کر بیٹھ نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا میری صبح کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب تو میں چلا اپنے گھر پہ، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ نہیں، ایک دین کے دائی کو تو مسلسل 24 گھنٹے لگے ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ بخار میں آپ تڑپ رہے تھے، یعنی آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ جسم جل رہا تھا، آپ کے جسم پر ہاتھ لگایا جائے تو۔ لیکن آپ کو خبر ہوتی ہے کہ حج کا موسم تھا اور کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، کسی کوئی قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو آپ اسی بخار کی حالت میں اٹھ کر چل دیے۔ آپ کو جب منع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ میری بات سن لیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ سوچیں ذرا کس قدر فکر، کس قدر بے چینی کہ یہ دعوت کہیں تک پہنچ جائے۔ تو دین کے دائی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتا رہے، دن اور رات۔ کرتے ہیں ہم لوگ، ہم تو ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ گنتے ہیں، اچھا کتنی دیر کے لیے آئے تھے، ہماری ساری فکریں دنیا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور بس پتہ نہیں کن چیزوں کے لیے، پارٹیز، انجوائمنٹ، شاپنگ، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا، ان سب کے لیے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں، وہاں گھنٹوں گزار دیں گے، لیکن دین کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ ہم نہیں دینا چاہتے۔ جو طالب علم ہے تو چلے اس کی تو بہت دور کی بات ہے یہ قربانی دینا، جو دین کا کام کرنے کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو آتے ہیں اس فیلڈ میں، وہ تک کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تک اپنا ایکسٹرا وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر صحیح کہا تھا نا جو کسی نے کہا تھا کہ اسلام آج یتیم ہے، حالانکہ اس کو ماننے والے 1.5 بلین ہیں موجود تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام یتیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اسلام کے لیے، ہمارے دین کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی کے ماں باپ کے ہوتے ہوئے، والدین کے ہوتے ہوئے اگر بچے یتیم خانے میں پل بڑھ رہے ہوں تو ہم کیا کہیں گے ان والدین کو؟ کوئی ان کی وقت نہیں ہوگی نا ہماری نظروں میں، حقیر سمجھیں گے نا ہم ان کو، بے وقت کر دیں گے کہ تم کیسے والدین ہو، بے شرم کہ اپنے بچوں کو تم نے یتیم خانے میں ڈال رکھا جبکہ تم لوگ زندہ موجود ہو۔ تو آج اسلام ہمارے ہوتے ہوئے یتیم ہے، تو ہمیں غیرت نہیں آتی، تو 24 گھنٹے پکارنا، یہ ہمیں نوح علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے صبح اور شام پکارا اپنی قوم کو، اے میرے رب میں نے تو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ سوچیں ذرا، وہ پکارتے ہیں پکارتے ہیں پکارتے ہیں اور وہ لوگ فرار ہونا چاہتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی صحیح تصویر کشی کی گئی ہے، جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑے منہ پر ڈال لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے آپ کی بات، کس قدر غرور، کس قدر تکبر۔ اور سیم یہی سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو تکبر سے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، کپڑوں کو منہ پر الٹ لیتے ہیں، یہ ان کے تکبر کا انداز تھا، یا پھر ایک طرح سے آپ سے بیزارگی کہ آپ کی بات تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے، جیسے آج کل ہوتا ہے، اچھا ان کی مجلس میں تو بیٹھو ہی نہ، کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، بس وہ تو تمہیں قرآن و سنت کی باتیں سننے کو ملے گی، چھوڑو ایسی بورنگ محفلیں، ادھر آؤ ہمارے پاس گپ شپ کرنے کے لیے۔ سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دعوت ایک ہمہ وقتی یعنی فل ٹائم کام ہے، شب و روز جاری رہنا چاہیے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے دعوت جہری بھی ہو سکتی ہے، اعلانیہ بھی ہو سکتی ہے، اور سرے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دعوت جو ہوں گی اس میں قوم کی خیر خواہی، مخاطب کی خیر خواہی، اس کے ساتھ نرمی کا انداز، سمجھانے والا انداز، نہ کہ ڈانٹنے والا انداز ہو۔ اب وہ بلا رہے ہیں لیکن قوم کیا کر رہی ہے؟ واستکبروا استکبارا، کہ تکبر کر رہی ہے، تکبر میں پڑی ہوئی ہے، اور تکبر سے مراد یہاں پر دراصل یہ ہے کہ وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے، حق کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اچھی تو وہ پیر پٹخ کر نکل جاتے ہیں، تو یہی تو تکبر کی علامت ہے، وہ زبان سے نہ بھی کہیں تب بھی لگتا ہے کہ تکبر کرتے ہیں۔ پھر جو خاص طور سے بات کی گئی ہے، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بہت پیاری آیت ہے، اس کو دل چاہتا ہے اتنی دفعہ پڑھتے رہنا، اتنا اچھا اس کا اختتام ہے، ہر آیت کے اختتام پر جو ایک ردھم ہے اس میں جو صوتی آہنگ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی برابر ایسے لگتا ہے نا کہ گویا کہ جیسے وزن برابر ہو ہر آیت کا۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ مدرارہ کا ہم نے پہلے معنی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا۔ آسمان کو مدرار کیوں کہتے ہیں؟ مدرار کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز کے کثرت کو، فراوانی کے لیے، جو چیز کثرت سے ملے، فراوانی سے ملے، اس کو مدرار کہا جاتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی لکوڈ چیز کے لیے، دودھ اور بارش کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز کی فراوانی اور کثرت کو کہتے ہیں۔ اور ہمیں قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی ملتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے، لوٹتے، تو آسمان کو برستا ہوا اور زمین کو ابلتا ہوا پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر رزق کی فراوانی کر دیتا کہ ان سے سنبھالے نہ سنبھلتا۔ تو جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے، رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہے، معیشت دنکا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، شکر گزاری کرتی ہے، تقوی کی روش پر قائم رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتی ہے، اطاعت کا طریقہ اختیار کرتی ہے، تو یہ ساری اس کی جو خوبیاں ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش اس پر فرماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ معیشت دنکا والی جو بات ہم نے کی تھی وہ یہی والی آیت ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ اور پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس صورت میں، سورہ ہود ہی میں، اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ ایک مقررہ وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے نا، جو ہم بارہا پڑھتے آئے ہیں، کہ آپ نے قریش کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ قریش کے لوگوں، ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرمان روا ہو جاؤ گے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر کے وہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن گئے، پوری دنیا ان کی مٹھی میں آ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بارش کے نہ ہونے کی بنا پر قحط سالی ہو گئی تھی، تو وہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے اور وہاں پر صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی آیت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ اسے ابن جریر اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے، لیکن واللہ عالم یہ روایت کہاں تک اوتھینٹک ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کی تو وہ بہت مشہور ہم کو روایت ملتی ہے، ان کا خود کا کہنا ہے کہ ان کی مجلس میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے شکایت کی بارش کی نہیں، کہ بارش نہیں ہوتی، کچھ لوگ آئے جنہوں نے شکایت کی کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے شکایت کی کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، رزق کشادہ نہیں ہے۔ وہ سب سے کہتے گئے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ ان کے ساتھ ہی کوئی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد، تو ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ جو ہے سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں، یعنی جس نے تنگ دستی کی شکایت کی اس کو بھی آپ نے وہی کہا کہ استغفار کرو، کسی نے کہا کہ میرے پاس مجھے اولاد نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی کہا کہ یہی دعا کرو، استغفار کرو، کسی نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ مختلف شکایتوں کا ایک ہی جواب دیتے ہیں اور ایک ہی علاج بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں سورہ نو کی یہ آیت سنا دی۔ اب آپ سوچیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ غور کریں، استغفار کے کتنے فائدے بتائے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ آپ غور کرتے جائیں تو 5 فائدے بتائے گئے ہیں دنیاوی، کہ بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے، باغات اور نہریں ملیں گی، جو باغات اور نہریں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جنات، تو اللہ تعالیٰ باغات میں اضافہ کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا۔ یہ 5 فائدے بتائے گئے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو سردار ہیں، ان کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اچھا، ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا بری بات ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ ساری کائنات کا رب ہے، فرمان روا ہے، تو اس کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہے، اس کے خلاف تم کیسے بغاوت کرتے ہو، کیسے تم اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور پھر اس کے احکام کی نافرمانیاں بھی کرتے جاتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وقار کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، یعنی مختلف اطوار سے تمہیں گزارا ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں مختلف اطوار میں اس کو گزار کر، مختلف مدارج سے گزار کر اس کو یہ اس حالت میں لائے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یعنی تخلیق کے جو مختلف مرحلے ہیں، تو اس کو اطوار کہا گیا ہے، یعنی انسان ماں باپ کی صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھا، پھر اللہ کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور پھر استقرار حمل ہوا، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بتدریج نشو نما ہوئی اور پھر انسانی شکل دی گئی، پھر تمہارے اندر وہ تمام قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے انسان کو درکار ہوتی ہیں، پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد تم ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی کرتے جاتے ہو، یعنی پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل نہیں پاتا ہے، وہ لیٹا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ جوانی کی حالت اور پھر کہولت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تمام مناظر سے گزرتے ہوئے انسان ہر وقت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے، چاہے تو ماں کے پیٹ ہی میں اس کو ختم کر سکتا ہے، ابارشن ہو سکتا ہے یا دنیا میں آنے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، لہٰذا تم اس کی بندگی بجا لاؤ۔ پھر ساری نعمتیں گنوائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر چاند کو بھی ہمارے لیے کتنا فائدہ مند بنایا، سورج کو چراغ بنایا، پھر زمین سے تم کو عجیب طرح اگایا، یعنی زمین کے جو ساری چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں کہ ساری قوتیں ساری غذائیں اس کو زمین سے ملتی ہیں، پھر زمین ہی میں انسان کو واپس جانا ہے، زمین ہی میں وہ لوٹایا جائے گا اور وہیں سے پھر دوبارہ اس کو نکالا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ سہولت ہے نا ہمارے لیے کہ راستے بنے ہیں ہر جگہ تاکہ ہم آرام سے زمین پر چل پھر سکیں۔ قال نوح رب انہم اصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ومکروا مکرا کبارا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين الا ضلالا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی سارے بت عرب کے قبیلوں نے بھی بنا رکھے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جس بنا پر تباہ اور برباد ہوئی اور ان کو غرق کیا گیا، وہی سیم چیزیں، سیم شرک اور وہی سیم بت عرب کے قبیلوں کے بھی وہی نام تھے بتوں کے۔ اور یہ جو جتنے نام گنوائے گئے ہیں، دراصل اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے پہلے جو قوم کے نیک لوگ تھے وہ ان کے مجسمے تھے، ان کے یہ نام تھے، تو انہوں نے ان مجسموں کو بنا لیا اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ ان کی پہلی بدعا تھی نوح علیہ السلام کی، وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کی گمراہیوں میں اضافہ فرما۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ رب اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ آپ سوچیں کہ کیسی یہ دعا اور بد دعا دونوں اس میں شامل ہیں، کیا ان کی اس وقت حالت اور سچویشن ہوگی۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کے باوجود نوح علیہ السلام اپنے انہی 5 بتوں پر ٹکی رہی، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہ چھوڑو اپنے ان بتوں کو۔ تو نوح علیہ السلام، قوم نوح پر پھر ان کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اور پھر عذاب قبر سے بھی ان کو گزرنا پڑتا ہے، یعنی عذاب قبر بھی ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی یہ کسی بے صبری کی بنا پر نہیں تھی بلکہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے. اور یہی حالت وہ تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی, سورہ یونس میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی تھی. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا. تو نوح علیہ السلام نے کوئی بے صبرہ ہو کر یا اس طرح سے دعا نہیں کی بلکہ ان کو معلوم تھا کہ اب یہ قوم سدھر نہیں سکتی. تو پھر یہ جو آیت نمبر 25 ہے اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے, پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. آگ میں جھونک دیے گئے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر ابھی بھی عذاب ہو رہا ہے یا ان کو روز عذاب قبر پر پیش کیا جاتا ہے. اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور آگ کے عذاب میں یعنی عذاب قبر میں جھونک دیے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا انہوں نے کوئی مددگار نہ پایا. تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور فاسق ہی ہوگا, کافر ہی ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو, تمام مومنین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں موجود ہو یا مومن کی حیثیت سے داخل ہو اسے بخش دے. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا کہ کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی, لہٰذا عذاب سے دوچار کی گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
سورة جن مکی صورت ہے 28 آیت ہے اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن. تین پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا پیراگراف ایک آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے کہ جنات میں قرآن کا علم رکھنے والے مسلمان موجود ہیں. دوسرا پیراگراف آیت نمبر 16-19 ہے, مشرکین مکہ کو وارننگ دی گئی ہے. اور تیسرا پیراگراف آیت نمبر 20-28 ہے, منصب رسالت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا منصب ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. سورہ جن کے زمان نزول کے بارے میں جو روایت ہمیں پتہ چلتی ہیں, غالباً سورہ احقاف کے ساتھ سفر طائف سے واپسی پر نازل ہوئی تھی, نخلا کے مقام پر نازل ہوئی اور نبوت کا 10واں سال تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب کی اسیری کے بعد آپ نے رہائی پائی تھی اور اسی سال خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ صدمے سے دوچار تھے. مشرکین کا رویہ آپ کے تعلق سے نہایت ہی سخت ہو گیا تھا اور متعصبانہ, یعنی آپ کے جان کے لالے پڑھے ہوئے تھے. اور انہی حالت میں کچھ جنات نے اسلام کی بات سنی اور اسلام قبول کیا, تو یہ ایکچولی دیکھا جائے تو خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا. تو یہ موقع مناسب موقع تھا کہ قریش کو غیرت دلائی گئی, یہ غیرت دلائی جائے تاکہ وہ دعوت کو قبول کر لیں کہ تم نہیں سنتے ہو, دیکھو جنہوں نے سن لیا اور ایمان بھی لے آئے. تو یہاں پر دراصل ایمان لانے کے دنیاوی اور اخروی فائدے بتائے گئے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا ان کے لیے کیا کیا فائدے ہیں. اس سورت کی جو خصوصیات ہیں کہ ایک نہایت ہی دل نشین آہنگ رکھتی ہے, یعنی پڑھنے میں ہی بہت ہی لطف آتا ہے. اس سورت کی اگر آپ تلاوت کریں اور تلاوت سنیں تو آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو کہ ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر اس صورت میں توحید, رسالت اور آخرت کے عقیدے کی دعوت کا ایک نئے زاویے سے اعادہ کیا گیا ہے, اس کو نئے طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اور اس صورت میں آزادی اختیار, فریڈم آف چوائس, صحیح استعمال کا حکم دیا گیا ہے کہ جو صرف دو مخلوقات انسانوں اور جنوں کو ہی عطا کی گئی ہے, یعنی ان کے پاس اختیار ہے, چوائس ہے کہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو انکار کر دیں. جو پچھلی صورت سے اس کا کتابی ربط بتایا جاتا ہے کہ پچھلی صورت سورہ نوح میں آداب دعوت بتائے گئے تھے, نوح علیہ السلام کی طویل دعوت کی سچی داستان اور ان کی قوم کی تکذیب بیان کی گئی تھی, اور یہاں سورہ جن میں جنات کے قبول اسلام اور تصدیق کا ذکر ہے. مسلمان ہو جانے والے جنات سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ ہے. اور اگلی صورت مزمل میں ایمان لانے کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے, نماز تہجد, انفاق, ذکر اور استغفار کے نتیجے میں قبول اسلام کے بعد توحید پر استقامت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ چیز پہلی بات تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئی, یعنی آپ کو خبر نہیں تھی کہ آپ کے کلام کو یعنی آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو جن سن رہے ہوں, یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ نے جب کلام کی قرات کی آپ نے پڑھا تو جنہوں نے اس کو سنا. اور مسلم کی ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے, عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں, اس قصے کو بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا. پھر قرآن عجبہ کے الفاظ آئے ہیں, قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز, اور یہ لفظ جنوں نے اس معنی میں استعمال کیا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے, اور ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ جو چیز وہ سن رہے ہیں اس کا نام قرآن ہی ہے, کیونکہ عجب یہ جو لفظ آتا ہے مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے. تو جنوں کا مطلب یہ تھا کہ پس ہم نے ایک ایسا کلام سن کر ہم آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخوبی سمجھتے بھی ہیں. ہو سکتا ہے تمام زبانیں نہ جانتے ہوں انسانوں کی, لیکن تقریباً زبانیں جانتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ جن زمین کے جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی زبان تو وہ ضرور ہی جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لیا ہے اور اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی سمجھداری تھی ان میں کہ فوراً ہی ایمان لے آئے, فوراً ہی دعوت کو قبول کر لیا, کوئی ذرا سی دیر نہیں لگائی کہ اچھا ہم سوچیں گے غور کریں گے سوچ کر جواب دیں گے. ہم تو کتنی دیر تک کہتے ہیں ذرا سا اگر کوئی ہمیں اپنی مرضی ہمارے اوپر چلائے یا اگر ہم سے کوئی بات منوائے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا سوچ کے جواب دیں گے, گھر جا کر جواب دیں گے, اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو یہ جن فوراً ایمان لے آئے. پھر کیا کہا, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے, اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں, اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. تو جو چند باتیں ان آیات سے پتہ چلتی ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہیں, یعنی جنوں میں بھی مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. دوسرے کہ ان میں مشرکین بھی پائے جاتے ہیں اور مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جن جو قرآن سن کر گئے تھے ایسے لگتا ہے کہ مشرک ہی تھے. تیسرا یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا ہے, بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں. اور یہ بات ہمیں سورہ احقاف سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں سے تھے, اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اب جو کلام اللہ کی طرف سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. اور سورہ رحمان میں بھی اسی طرح کا ذکر ملتا ہے. اور یہ کہ جن یا تو عیسائی جنوں میں سے تھے یا ان کا کوئی اور مذہب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں والا سمجھا جاتا تھا, یعنی یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں یہ آیت سے. اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کا کوئی ایسا حصہ پڑھ رہے تھے جسے سن کر ان کو اپنے عقیدے کی غلطی معلوم ہو گئی, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات کی طرف بیوی بچوں کو منسوب کرنا سخت گناہ کی اور جہالت اور گستاخی کی بات ہے. پھر لفظ سفیہ ہونا استعمال ہوا ہے, یہ ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی. اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ابلیس، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہوگا جنہوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا. انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. بہت ہی سمجھدار جن تھے نا. ہمارے یہاں پر تو جنوں کے تعلق سے اتنی عجیب عجیب باتیں پائی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ. ہمارے یہاں تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ اچھا تہجد نہ پڑھنا ورنہ جن اٹھا کر پٹک دیں گے. پتہ نہیں کون وہ تہجد کا دشمن تھا جو تہجد کے پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ اچھا ذرا سی غلطی ہوئی تو جن پٹک دیں گے یا جن ماریں گے. عجیب عجیب باتیں ہمارے یہاں پر مشہور ہے. تو جنات میں بھی اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. ان کو اختیار دیا گیا ہے انسانوں ہی کی طرح، چاہے تو ایمان لائیں چاہے تو ریجیکٹ کر دیں. اور یہاں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح سے جنوں کے غرور میں اضافہ ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. اور جو دوسری روایت ہیں اس میں بھی یہ بات بکثرت ہمیں ملتی ہے. دراصل اس بنا پر وہ غرور میں آ گئے تھے کیونکہ لوگوں نے ان کو مغرور بنا دیا تھا، لوگ خود ان کو ایک عجیب مخلوق سمجھتے تھے. پھر ان کو یہ گمان تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، یا ہو سکتا ہے ان کو یہ گمان ہو کہ اب دوبارہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے. یہ دونوں بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں آیت نمبر 7 کے. اور پھر ہم نے آسمان کو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر یہ جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے کہ اب ہم عالم بالا میں سنگن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے، اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم بالا میں اس قسم کے غیر معمول انتظامات کر دیے گئے تھے جب قرآن نازل ہونے والا تھا، تاکہ کسی کو اس کی کوئی بھنک بھی نہ پڑے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک کاہن وغیرہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو ایکچولی یہ لوگ آسمان سے کچھ خبریں اچک لیتے ہیں. ان کے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کے موکل ہوتے ہیں، لوگوں کے یہ جو بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ اچھا ہمارے پاس ہمارے قبضے میں ایک جن ہے، تو یہ جن ان کو عالم غیب کی خبریں لا کر جو سنگن لینے کی وجہ سے تھوڑی بہت مل جاتی ہے تو وہ لا کر بتا دیتے ہیں. ایک بات سچی ہوتی ہے اور باقی 99 باتیں ان کی جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک بات سچی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کرتے ہیں. اس قدر آج کل یہ کاروبار بنا لیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یہ جادو اور یہ جادو کا علاج کے نام سے یا پھر اثرات کے نام سے کہ جن آ گئے ہیں، تو اس میں بہت حد تک شرکیہ علاج پایا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے، اور جو خراب جن ہیں وہی انسان کے قبضے میں آتے ہیں. اور اس کے تعلق سے ہمیں، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو انٹرنیٹ سے ضرور سنیں جادو اور شیاطین کے بارے میں، جو بھی صحیح اوتھینٹک جو اسکالرس ہیں ان کی آپ تقاریر سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خراب جنوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے جو اس قسم کے عالم ہوتے ہیں، جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، عامل کہتے ہیں شاید ان کو، تو جو اس طرح کے عامل ہوتے ہیں ان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا پڑتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ خراب شیاطین ان کے قبضے میں آتے ہیں. اور پھر ایک دو چھوٹی موٹی سچی باتیں لا کر ان کو سنا دیتے ہیں، اور باقی کی ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی پر انسان یقین کر لیتا ہے. تو یہ جن دراصل تلاش میں تھے کہ اچھا کیا بات ہے کہ آسمانوں پر اتنا سخت پہرا ہے کہ ہم جو کچھ دو تین چھوٹی موٹی باتیں سن لیا کرتے تھے وہ بھی سن نہیں پاتے ہیں، تو کیا ہوا ہے. تو پھر ان کو پتا چلے کہ اچھا یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنے گمراہ لوگ بھی سدھر سکتے ہیں. جب اتنے بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ سدھر سکتے ہیں جنات، تو آپ بتائیں کہ انسان نہیں سدھر سکتا. تو ہم تو اپنے آپ پر بس کہتے ہیں کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگوں کے کام ہے، ہم نہیں کر سکتے بھائی یہ، سوری ہم نہیں کر سکتے یہ کام. تو انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن وہ ایمان لے آئے تھے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الَّذِي أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُغْرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ جنوں میں کتنی سمجھداری ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر تو بالکل بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا. تو شرک تو کسی بھی جگہ کرنا جرم ہی ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن مسجدوں میں شرک کرنا یا مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارنا یہ اور بڑا گناہ اور بڑا جرم ہے. اور یہ قریش کو یہاں پر دراصل ایک تنبیہ ہے، فہمائش ہے کہ دیکھو تم تو جو ہے توحید کو مسترد کر رہے ہو اور اس کے نتیجے میں تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، اور جب اگر تم قبول کر لو تو تم کو بہت سارے فائدے بھی مل سکتے ہیں. اور اللہ کے بندے سے یہاں پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. تو یہاں پر مسجدوں کو ایکچولی دیکھا جائے تو مسجدوں کو شرک اور بت پرستی سے آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اس کو پاک رکھا جائے. اور مسجد مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اور آیت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے. اور انہوں نے یہ دلیل دراصل اللہ کے رسول کے حدیث سے لی ہے کہ جعلتو لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے. سعید بن جبیر نے مساجد سے مراد وہ اعضا لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی. تو یعنی ان اعضا کو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرے. اور عبداللہ سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کتنا پیارا خطاب ہے نا، انہ لما قام عبداللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، کہ جب اللہ کے بندے نے پکارا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے یا ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی جائے یا شرک اور بت پرستی کی نفی کی جائے، یا جو لوگوں نے اپنے علماؤں کو یا اپنے مشائخ کو یا پھر نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر جو درجہ دے دیا ہے، جب ہم اس سے ہٹنے کی بات کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا وہابی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، جبکہ ہم نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں، نہ وہابی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں بس. ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالی کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ کام کیا جائے گا لوگ اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، لوگ مختلف قسم کے الزامات لگائیں گے، دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا اور بھی مختلف تباہ آزمائیاں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی اس کو پکارتے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ تو یہاں پر دراصل یہ جو آخری پیراگراف ہے اس میں چند اصولی باتیں بتائی گئی ہیں، اور رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ کلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، ساری باتیں نہیں بتائی جاتی۔ کلی اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، رسول کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ رسول نفع اور ضرر کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و توحید کا کام کرے، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دے، اور رسول کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تمام اصولی باتیں اس آخری پیراگراف میں بتائی گئی ہیں۔ الا بلاغ من اللہ ورسالاتی ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یعنی کفار مکہ کو ایکچولی یہاں پر وارننگ دی گئی ہے کہ اب بھی سن لو اور سمجھ لو اور دعوت کو قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرتے تو پھر ایک دن تمہیں اس کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو ہم نے سب نے دیکھ لیا، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور پھر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ کفار مکہ کو یہ زوم تھا کہ ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے، ہم تو بہت زیادہ بڑے لوگ ہیں اور ہم یونائٹ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھتے تھے۔ آپ کے لوگوں کو، آپ کے ساتھیوں کو بہت ہی حقارت سے اور ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ آپ کو آسانی سے دبا لیں گے یا آپ کے ساتھیوں پر آسانی سے قبضہ پا لیں گے۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ آج یہ لوگ رسول کو بے یار و مددگار اور اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور حق کو دبانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، دلیر ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون حقیقت میں بے یار و مددگار ہے اور کس پر اللہ تعالی کی مہربانی ہے۔ اور جنگ بدر میں یہ دیکھ لیا گیا، فتح مکہ کے وقت یہ دیکھ لیا گیا، ان کو جواب مل گیا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدى من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بار بار انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کفار مکہ نے کہ اچھا جس بات کی تم ہمیں خبر دے رہے ہو کہ یہ قیامت آنے والی ہے تو وہ کب آئے گی ذرا ہمیں یہ بھی بتا دو، تو کہا گیا کہ اس کا تو علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ قریب ہے قیامت کے دور ہے یہ میں بالکل کچھ نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ غیب کی باتیں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی رسول کو رسالت کا فرض انجام دینے کے لیے یا اس میں مددگار کے طور پر جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محافظ لگا رکھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر، رسولوں پر جب وحی بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، تو جو فرشتے اس وحی کو لے کر آتے ہیں تو اس فرشتے کی اور اس کے ساتھ جو وحی ہوتی ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، نگران، جو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا وحی صحیح طریقے سے لائی گئی یا نہیں لائی گئی، کچھ کمی بیشی تو نہیں ہو گئی، بیچ میں کسی نے اس میں رخنا ڈالنے کی تو کوشش نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی وحی آتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آتی ہے، پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہے، اور لفظ بہ لفظ سنا دیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی. تو یہ جو علم ہے جو فرشتے کے ذریعے آتا ہے اور فرشتوں کی نگہبانی میں آتا ہے، وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسولوں تک پہنچتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وحی کا علم کتنا بہترین اور کتنا پیور علم ہے. یعنی اصل جو پھر علم ہے دیکھا جائے تو، یہ اصل جو بات ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے. اور پھر اس کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. تو یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، یہ دراصل کچھ فرشتے اور محافظ اور نگران ہوتے ہیں جب وحی لائی جاتی ہے. تو اس قدر اہتمام کے ساتھ اور اس قدر حفاظت کے ساتھ یہ پیغام نازل ہوتے ہیں، یہ وحی کی تعلیم آتی ہے رسولوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وحی کی تعلیمات کو اپنانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو پڑھ کر سمجھنے والا بنائے، اور زندگی بھر ہماری سانسوں کے ساتھ، یہ سانسوں کی طرح یہ قرآن کا ہمارا ساتھ ہو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اور سننے والے، سنانے والے بنے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.